سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. یہ جو ابھی یہ باتیں بتائی گئیں, جو مجھے بات کہنی تھی وہ تو میں ابھی اس کو مؤخر کرتا ہوں. پہلے یہ جو باتیں بتائی گئیں ان کے اوپر چند اشعار یاد آ رہے ہیں, وہ سن لیجئے. ایک شاعر نے کہا کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے, رسید از دست محبوب بدستم, بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری, کہ از بوئے دلاویزے تو مستم, بگفتا من گلے ناچیز بودم, ولیکن مدت باگل نشستم, جمال ہم نشیں در من اثر کرد, وگرنا من ہما خاکم کے ہستم. کتنے ہو گئے؟ چار اشعار ہیں. اب ان کا ترجمہ سن لیجئے. ایک مرتبہ حمام کے گلے خوشبوئے در حمام روزے, ایک دن میں ایک خوشبودار مٹی میرے دوست کے ذریعے سے میرے ہاتھ میں پہنچی حمام میں نہاتے ہوئے. رسید از دست محبوب بدستم, بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری, چونکہ وہ مٹی خوشبودار تھی. آپ کی بات کی تشریح, چونکہ وہ مٹی خوشبودار تھی تو اس نے, وہ شاعر کہتا ہے, میں نے پوچھا کہ اس مٹی سے پوچھا کہ یہ تیرے اندر خوشبو کہاں سے آ گئی, تو مشک ہے یا عبیر ہے, کہ از بوئے دل آویزے تو مستم, کہ میں تیری دل آویز خوشبو سے مست ہو رہا ہوں, اتنی پیاری خوشبو ہے. تو اس نے کہا, بگفتا من گلے ناچیز بودم, ولیکن مدت باگل نشستم, میں تو ناچیز مٹی تھی مگر میں ایک عرصے تک گل یعنی خوشبو پھول کے ساتھ میں ایک عرصے تک رہی ہوں, پھول کے ساتھ رہی ہوں, بالکل اس سے لگ کے رہی ہوں, اس کی وجہ سے میرے اندر خوشبو آ گئی. جمال ہم نشین درمن اثر کر, میرے ہم نشین کے جمال اور خوبصورتی نے میرے اندر بھی اپنا اثر دکھا دیا. وگرنا من ہما خاکم کے ہستم, ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جیسے مٹی ہوتی. تو یہ ہے صحبت, صحبت کا اثر, مجالست. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والوں کی صحبت اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے اور اتباع کے ساتھ نصیب فرمائے. کیونکہ میں عرض کرتا ہوں یہ اتباع میں نے اس وجہ سے کہا کہ صحبت یافتہ بہت سے لوگ ہیں اللہ والوں کے, لیکن فیض یافتہ کم ہے. دو چیزیں ہیں یہاں, صحبت یافتہ اور فیض یافتہ. صحبت یافتہ تو میں بھی ہوں الحمدللہ, بہت عرصے سے جا رہا ہوں لیکن اصلاح ابھی تک نہ ہو سکی. یہ صحبت یافتہ تو بہت سے لوگ ہیں اور میں بھی انہی میں شامل ہوں, مگر فیض یافتہ یہ بہت کم لوگ بن پاتے ہیں. اللہ ہمیں اتباع کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے. اچھا, یہ آیت جو میں نے تلاوت کی کہ اللہ تعالی متقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں جو اللہ ہی نے دیا ہے. تو یہ جو فرمایا یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں, یہ بہت عام چیز ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں تم احکامات پر چلو, اتباع سنت کو مضبوط پکڑو. اب نظر اس میں کچھ آ رہا ہوگا تم کو نقصان, اور بربادی اور تباہی، لیکن وہ اصل میں بربادی اور تباہی نہیں. اب شعر سن لیجئے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، جو ان کی محبت میں برباد ہوا ہے اس کو اللہ کبھی برباد نہیں کرتے. برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے. جو ان پر مر مٹے اور اللہ اس کو ضائع کر دیں ایسا نہیں ہوتا. لہذا ہم احکامات پر چلیں، اتباع سنت کو اختیار کریں، اور اس میں ہمیں اپنی بربادی نظر آ رہی ہو، نقصان نظر آ رہا ہو، تو اس کی پرواہ نہ کریں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم. ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو کہ ارے بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہے. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہوتے ہو مگر اس میں شر ہوتی ہے. ہاں بھائی یہ چیز بہتر ہے، اس کو کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، حالانکہ اس میں شر ہے. اس لیے شر سے بچنے کا اور خیر کے حصول کا راستہ کیا ہے؟ کہ ہم اتباع سنت اور اتباع شریعت کو لازم پکڑیں، اور اس میں جو ہمیں نقصان بھی نظر آ رہا ہو تو اس نقصان کو برداشت کریں. کیا ہم اتباع سنت کی وجہ سے کوئی اگر نقصان ہو جائے بظاہر، تو کیا ہم اتباع سنت کو چھوڑ دیں گے، شریعت کو چھوڑ بیٹھیں گے؟ تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے. کم سے کم اتنا تو ہو، اس کی تو کچھ جھلک ہو کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ابو جہل نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رات کو چلے، سفر شروع کرے اور ایک ہی رات میں وہ مسجد الحرام، مسجد اقصی، مسجد الحرام سے چلے پھر مسجد الاقصی جائے اور پھر آسمانوں پر بھی ہو کر آ جائے، جنت کی زیارت کر کے آ جائے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو سچ ہے. کچھ تو جھلک اس کی بھی آئے، ہمیں کچھ تو اس کا ذرہ نصیب ہو اس ایمان کا کہ ہمارے نبی نے جو فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے. برادری جو کہہ رہی ہے اور جو رسم و رواج وہ صحیح نہیں ہے، یہ اتباع کا اتباع سنت صحیح ہے، اتباع شریعت حق ہے. مگر اس راستے پر چلنے میں مشاہدے کا انکار ہے اور حق کا اتباع ہے. مشاہدے کا انکار کرنا پڑے گا کیونکہ فائدہ تو کچھ نظر آ، اسی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر رشوت لینے والا رشوت لے رہا ہے تو اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہے نقصان ہو، لیکن اس کا ذہن تبدیل ہو گیا کہ نہیں فائدہ اسی میں ہے. جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے تو وہ فائدہ اس کو اسی میں نظر آ رہا ہے، حالانکہ نقصان ہے. اس لیے مشاہدے کا انکار کرنے سے اور غیب پر ایمان لانے سے آدمی اللہ والا بنتا ہے اور صحیح راستے پر آتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ کی دعوت دی گئی، وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، مگر وہ بھاگے اور دروازے بند، شاہی تالے لگے ہوئے. ان کو معلوم تھا کہ شاہی تالے لگے ہوئے ہیں، عام تالے بھی نہیں ہیں، مگر جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا، اسباب تو سارے مخالف، مشاہدہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بچ سکتے، مگر انہوں نے کوشش تو کی، اور کوشش پر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. तो शाही ताले टूटते चले गए। हमें कुछ करना होगा। हजरत मरियम अलैहा सलाम के यहाँ हजरत ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए तो उनको उनसे कहा गया, अल्लाह सुभानहू व तआला ने फरमाया, वहुज्जी इलैकी बिजिज़ नखलती तुसाकित अलैकी रुतबन जनिया। अब एक औरत जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ हो अभी अभी और कमजोरी हो, तकलीफ हो, और उससे कहा जाए खजूर के तने को खींचो, ये मुशाहदे के खिलाफ बात है। लेकिन ईमान का तकाजा यह है कि अल्लाह जो फरमा रहे हैं वो करो। अल्लाह ने फरमाया कि तुम खींचोगी तो ये ताजा ताजा खजूर गिराएगा। उन्होंने जो खींचा तो वैसा ही हुआ, ताजा खजूर गिरने शुरू हो गए। इसको कहते हैं अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब। मुशाहदे को वो खातिर में नहीं लाते, अल्लाह के हुक्म को सामने रखते हैं अल्लाह ईमान वाले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हो की अहलिया, उनका नाम ज़ैनब था। ख़वातीन भी चूंकि आई हुई हैं इसलिए उनकी मुनासबत से ये बात याद आ गई तो मैं अर्ज करता हूँ। और ख़वातीन में ज्यादा ये रुझान पाया जाता है आमिलों के पास जाने का और इधर उधर जाने का। तो वो हम और अब तो ख़वातीन और मर्द सभी शरीक हैं। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने तो फरमाया है कि तकवा जो इख्तियार करेगा अल्लाह उसके सारे काम आसान फरमा देंगे। तो वो तकवा तो हमसे नहीं होता, हम दूसरा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, तावीज़ गंडे वाला। अगर ये सही शरीयत की हुदूद में रहते हुए भी किया जाए लेकिन तकवा के साथ ना किया जाए तो बेकार है। हजरत वाला ने फरमाया एक दफा कि अगर हमने ये तावीज़ करके, जिसमें बेशक वो शरीयत के मुताबिक है, कोई शिरकिया तावीज़ नहीं है, रहमत का ट्रक मंगवा लिया और गुनाह जो हमने कर रखे और उससे तौबा करने पे तैयार नहीं है, गुनाहों से वो जिंदगी गलत जिंदगी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो ऐसा करके हमने अजाब का ट्रक मंगवाया हुआ, दोनों एक दूसरे को साइड नहीं दे रहे, काम बन जाएगा? तो भाई इन चक्करों में पड़ने से कुछ नहीं होता, असल चीज तकवा है। अगर इन्नी लअअलमु आयतन लौ अखज़न नासु बिहा लकफ़तहुम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक आयत ऐसी जानता हूँ कि लोग अगर उसको पकड़ लें तो यही आयत काफ़ी है। और उसके बाद हुज़ूर ने यह आयत तिलावत फरमाई, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो तकवा इख्तियार कर लेता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देते हैं, बाहर निकलने का, और उसको ऐसी जगह से रिस्क देते हैं जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हो उनकी अहलिया फरमाती हैं कि इनका मामूल था कि घर में दाखिल होने से पहले खंकारते थे। ये इस्तीज़ान का मसला है कि घर में दाखिल होने से पहले थोड़ा सा खंकार लो, आवाज दे लो, कि अगर तुम्हारे घर वाले ऐसी हालत में हो जिस हालत में वो तुम्हारे सामने नहीं आना चाहते तो अपनी हालत दुरुस्त कर लें जल्दी से, तो थोड़ा सा खंकार लिया करो या आवाज दे लिया करो, इजाजत ले लिया करो। और आजकल के दौर में घंटी बजा लिया, इंटरकॉम बजा लिया, या थोड़ी सी पैरों से धमक पैदा कर ली ताकि पता चल जाए कोई आ रहा है, और वो अगर भाभियां बैठी हुई हैं तो उठ के चली जाए, वो दूसरे कमरे में पर्दा कर लें। तो ये शरीयत ने यहां तक हमें ये अलग एक बाब है, इसके लिए तो अलग बयान की जरूरत है। बहरहाल ये मसला है इस चीज़ान का कि भाई ये थोड़ा सा खंकार लिया या तो पैरों से धमक पैदा कर ली या आवाज दे ली, यानी घर वालों को इत्तला हो जाए कि आप तशरीफ ला रहे हैं, माँ बदौलत तशरीफ ला रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला ने थोड़ा सा खंकारा تو وہ فرماتی ہے میرے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو حاملہ تھی اور وہ مجھے کچھ مرض تھا اس کا میں علاج کروا رہی تھی تو وہ کچھ دھاگا ڈال کر اس پہ گرے باندھ کے اور وہ کچھ پھونکتی تھی تو جب انہوں نے کھنکارا تو اس کو جلدی سے انہوں نے چارپائی کے نیچے چھپا دیا اور کپڑا ڈھک دیا اوپر. حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے تو دیکھا یہ دھاگا, فرمایا یہ دھاگا کیا ہے؟ یہ انہوں نے جواب دیا کہ میری وہ بیماری کی وجہ سے میں نے دم کروا کر اور یہ یہاں لٹکا ہے. فرمایا کہ عبداللہ کے گھر والوں کو کسی شرک کی ضرورت نہیں. یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی تعویذ کو ہی سب کچھ سمجھے کہ یہی سب کچھ ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ شرک ہے, لیکن دوائی کی طرح اگر تعویذ کو سمجھے کہ بھائی دوائی ہم سبب کے درجے میں استعمال کر رہے ہیں, اصل شفا دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں, تو تعویذ بھی ہم بطور ذریعے کے اور سبب کے کر رہے ہیں, اصل تو اللہ تعالیٰ ہیں اثرات مرتب کرنے والے, تو تب ٹھیک ہے. لہذا انہوں نے اس کو توڑ دیا. وہ کہنے لگی کہ میں تو اسلام سے پہلے جب شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور اسلام بھی نہیں لائی تھی تو میں ایک یہودی کے پاس جاتی تھی اور میری آنکھیں اکثر دکھنے آ جاتی تھی تو وہ دم کرتا تھا میں ٹھیک ہو جاتی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا یہ سب شیطان کا اثر ہے, سب شیطان کا اثر تھا, اور تم کو چاہیے بس یہ دعا پڑھا کرو, اذہب الناس رب الناس, اذہب البأس رب الناس, وشفی انت شافی, وشفی انت شافی, لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. تو یہ دعا پڑھا کرو بس تمہیں اللہ تعالیٰ تم کو بیماری سے شفا دے دیں گے. اس لیے ان اعمال کو اپنانا چاہیے, تقوی کو اپنانا چاہیے. ایک شخص حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو اس حال دست کی شکایت ہو گئی. آپ نے فرمایا جاؤ شہد پلاؤ. انہوں نے جا کر شہد پلایا, واپس آ کے عرض کیا کہ میں نے شہد پلایا تھا وہ تو اور بڑھ گئے, دست اور بڑھ گئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہد پلاؤ. دوسری دفعہ پھر شہد پلایا گیا تو اور دست بڑھ گئے. وہ پھر آ کے انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو اور بڑھ گئے, میرے بھائی کی بیماری اور دست تو اور بڑھ گئے. فرمایا شہد پلاؤ, جاؤ شہد پلاؤ. صدق اللہ وکذب بطن اخیک, اللہ نے سچ کہا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے. مگر انہوں نے بھی انکار نہ کیا, صحابہ تھے بھائی, انکار نہیں کیا انہوں نے, جا کے پھر شہد پلایا. حالانکہ مشاہدہ کچھ کہہ رہا ہے کہ دو دفعہ شہد پلایا بیماری بڑھ گئی, لیکن حضور فرما رہے ہیں پلاؤ. ان کے ہاں تو یہی تھا, یؤمنون بالغیب تھا, اللہ نے جو فرما دیا, اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے, ہماری جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. لہذا پھر جا کے شہد پلایا اور اب کی دفعہ صحیح ہو گئے, اللہ نے شفا دے دی. یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب. اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا, حضرت والا سے سنا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک شخص نے خدا کا دعویٰ کر دیا, خدائی کا. 19 آدمی اس کے اوپر ایمان لائے, میں نے خود سنا حضرت والا سے, 19 آدمی اس کے اوپر ایمان لے آئے. وہ آنکھ سے کانا بھی تھا, ایک آنکھ اس کی نہیں تھی. تو ایک صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ عجیب آدمی ہیں, اگر آپ خدا ہیں تو آپ یہ اپنی آنکھ صحیح کر لیں, آپ تو کانے ہیں تو آپ اس کو صحیح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, اس نے کہا نہیں, میں یہ اصل میں مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ تو کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, اور میں یہ کہتا ہوں الذین یؤمنون بالعیب, میرے اوپر ایمان وہ لائے جو عیب پر بھی ایمان لائے, میرے عیب پر پھر بھی ایمان لائے, عیب دیکھ رہا ہوں پھر بھی ایمان لائے. اچھا عیب پر ایک بات اور سن لیجئے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ یاد آ گیا، فرمایا میں عالم الغیب نہیں ہوں، عالم العیب ہوں، عالم الغیب نہیں ہوں، عالم العیب ہوں، میں لوگوں کے عیوب پہچان لیتا ہوں، ان کا علاج کرتا ہوں، ان بیماریوں کا میں علاج کرتا ہوں. کتنا نازک موقع تھا احد کا، احد کی لڑائی ابتدائی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، 70 صحابہ شہید ہوئے، بڑے صحابہ شہید ہوئے، اتنی بڑی جماعت شہید ہو گئی، اور پھر جو بچے ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو شدید زخمی ہوئے، اور کچھ ایسے تھے جو دوسروں کے سہارے چل رہے تھے، چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا. اس حال کے اندر جب مدینہ منورہ پہنچے تو ادھر ان کو مشرکین کو خیال آیا کہ ارے ہم نے سفارہ ہی کیوں نہ کر دیا ہوتا، یہ تو ہم نے موقع اچھا تھا یہ ضائع کر دیا ہم نے، ایک ہی دفعہ سب کا صفایا کر دیتے، تو چلو چلنا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اطلاع فرما دی بذریعہ وحی، تو حضور نے بھی منا دی کرا دی، چلو دوبارہ چلنا ہے. اور جو کل ہمارے ساتھ گئے تھے غزوہ خندق، غزوہ احد میں، بس وہی جائیں گے، ان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں. یہ عجیب حکم تھا، کسی اور کو اجازت بھی نہیں، جو پہلے کسی وجہ سے رہ گئے تھے غزوہ احد میں جانے سے ان کو اجازت نہیں، بس وہی جائیں گے جو زخمی ہیں ہمارے ساتھ گئے تھے، جس حال میں ہیں وہی جائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی وقت 200 صحابہ کھڑے ہو گئے، ایک ہی بات پر کھڑے ہو گئے، اور ایک روایت میں 70 صحابہ کھڑے ہو گئے اسی وقت کہ ہم تیار ہیں چلنے کو. اور جب یہ چلے ہیں، جب یہ لوگ چلے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اچھا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد احد میں آپ کے ساتھ گئے تھے، وہ تو شہید ہو گئے، میں بہنوں کی حفاظت کے لیے رکا تھا، مجھے تو اجازت دے دیجئے. بس یہی ایک صحابی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ جن کو اجازت ملی کہ تم چل سکتے ہو، باقی کسی کو اجازت نہیں، جو پہلے گئے تھے بس اب بھی وہی جائیں گے. اس طرح یہ حضرات چلے ہیں زخموں سے چور چور، اور بات کا چلنا مشکل ہو رہا ہے، سہارے سے چلنا پڑ رہا ہے، مگر چلے گئے. راستے میں نعیم ابن مسعود ایک شخص تھا، اس سے ملاقات ہوئی مسلمانوں کی حمراء الاسد کے مقام پر، جو یہ حمراء الاسد کہلاتا ہے غزوہ. تو اس نے کہا کہ ابو سفیان اور اس کا لشکر تمہارے خلاف بہت بڑا، بہت ساز و سامان کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا تم احتیاط سے کام لو، ذرا ڈرو، تم واپس ہو جاؤ. تو یہ بات سن کر صحابہ نے فرمایا، اس پر یہ آیات نازل ہوئی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الفرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب ان سے کہا گیا کہ بھائی ڈرو، تمہارے خلاف تو لوگ جمع ہو گئے ہیں، ہتھیار وغیرہ جمع ہو چکے ہیں، لشکر جمع ہو چکا ہے، تو انہوں نے کیا کہا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے. ان کا ایمان اور بڑھ گیا. یؤمنون بالغیب، ہم تو اپنے نبی کے حکم پر چلیں گے. انہوں نے فرمایا چلو چلنا ہے، دوبارہ چلنا ہے، اب ہم آ گئے، بس اب ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے. ادھر جب یہ لوگ، ان کی ملاقات ہوئی ایک شخص سے مشرکین کی جو آ رہے تھے حملے کے لیے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا، معبد خزاعی اس کا نام تھا، اس سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا، یہ مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، اس نے یوں کہہ دیا کہ مسلمان تو تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر، بہت ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں. اس بات نے، یہ بات سن کر ان کے دل میں رعب روب بیٹھ گیا مسلمانوں کا، انہوں نے کہا بھائی واپس چلو مکہ مکرمہ واپس چلو. اللہ نے ایسا انتظام فرمایا. یہ کیسے ہوا؟ یؤمنون بالغیب، ہمارے نبی کا فرمایا ہوا سچ ہے، بس ہم تو اسی پر چلیں گے. زخموں سے چور چور ہیں، تھکن سے برا حال ہے، مگر اس میں اس وقت بھی چل کھڑے ہوئے، نکل کھڑے ہوئے. اللہ نے اس کا انعام دیا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اب وہ واپس لوٹے ہیں نعمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ. ہمراء الاسد کے بازار میں صحابہ نے تجارت کی تو اس سے فائدہ ہوا، نفع ہوا، اس کو فضل سے تعبیر کیا. اور نعمت کیا؟ ثواب، اجر و ثواب یہ ملا ان کو اطاعت کے اوپر. صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں نے کیا خواب دیکھے تھے، صحابہ نے کیا خواب دیکھے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، حرم کی حاضری ہوگی، اور قریش نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، مسلمان اس سال واپس جائیں گے. اگر کوئی مسلمان ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا کوئی یہاں سے گیا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا. ہمارے پاس سے اگر مسلمانوں کے پاس کوئی گیا تو واپس کرنا پڑے گا. ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف، لیکن حضور اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت قید میں تھے مشرکین کے اور مسلمان ہو چکے تھے، ان کو بھی حضور نے واپس فرما دیا کہ نہیں تم واپس جاؤ، ہمارا ہم نے یہ طے کر چکے ہیں، ہم یہ شرط طے کر چکے ہیں، اگر ان کی طرف سے کوئی آئے گا ہم واپس کر دیں گے. لہذا انہوں نے کہا کہ ارے بھائی تم دیکھ رہے ہو میں کتنی مصیبت میں ہوں، کتنے ان کے ظلم سہ رہا ہوں، میرے لیے تو کچھ کرو. مگر کوئی کچھ نہ کر سکا کیونکہ یہ معاہدہ ہو چکا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھرے ہوئے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا کیا ان کے مرنے والے جو ان کے مقتولین ہیں وہ جہنم میں نہیں ہیں اور ہمارے مرنے والے جنت میں نہیں ہیں، ہمارے شہداء جنت میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم طواف کریں گے بیت اللہ کا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. پھر حضرت ابو بکر کے پاس گئے، ان کے پاس جا کے بھی یہی جواب ملا، بالکل یہی جواب دیا. کیا حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے اور طواف کریں گے؟ لہذا اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں فرمائیں گے. ہاں اللہ ان کو ضائع نہیں فرمائیں گے. اور ایک صحابی فرماتے ہیں اگر مجھ میں طاقت ہوتی حضور کی بات کا انکار کرنے کی تو میں اس وقت انکار کرتا جب حضرت ابو جندل آئے تھے اور وہ التجا کر رہے تھے کہ مجھے تو لے چلو اپنے ساتھ، لیکن ان کو پھر بھی واپس کر دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کے بعد اتنی ندامت ہوئی کہ میں نے اپنی اس ندامت کو مٹانے کے لیے بہت سے اعمال خیر کیے تاکہ میری یہ ندامت ختم ہو جائے، میری یہ غلطی مٹ جائے. اب یہ صلح حدیبیہ ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف، عمرے کے لیے حاضر ہوئے تو اب واپس جانا پڑ رہا ہے، حضرت ابو جندل کو بھی واپس کرنا پڑا مشرکین کو، مگر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ فاصلے پر جا کر حضور نے یہ آیات نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ فتح مبین ہے، فتح مبین. تم نے اے صحابہ تم نے اتباع کی ہمارے نبی کی، سب کچھ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ یہ سب تمہارے خلاف جا رہا ہے، مگر تم نے نبی کے کہنے کو اختیار کیا، ان کے راستے پر چلے، ان کے فرمان پر عمل کیا، یہ فتح مبین ہے. تم گھبراؤ نہیں، یہ خلاف معاہدہ بظاہر ہے مگر یہ فتح مبین ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. یؤمنون بالغیب کا یہ فائدہ ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے اس میں نقصان ہے، حالانکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو خیر کی ہیں. اور بہت سی ایسی چیزیں ہمیں خیر نظر آتی ہے فائدہ نظر آتا ہے اس میں نقصان ہوتا ہے. اس لیے مجبور ہیں ہم لوگ, مجبور ہیں غیب کا سہارا لینے پر, وحی کا سہارا لینے پر اور اس کی اتباع پر. غزوہ خندق کے موقع پر ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی, صحابہ حاضر ہوئے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ کدال لی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چادر کو باہر رکھا خندق کے, نیچے اترے چٹان پر اور یہ آیت پڑھی, پہلے یہ آیت پڑھی وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم, اور یہ پڑھ کر ضرب لگائی تو اس کا ایک حصہ ٹوٹا. پھر دوبارہ یہی عمل کیا, آیت یہی آیت پڑھی, پھر ضرب لگائی تو دوسرا حصہ ٹوٹا, تیسری مرتبہ پھر ضرب لگائی تو پوری چٹان ٹوٹ گئی, اور تینوں مرتبہ چمک ظاہر ہوئی, بجلی جیسی چمک. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول یہ چمک کیسی تھی؟ فرمایا سلمان کیا تم نے اس کو دیکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس چمک کو. فرمایا پہلی جب چمک ظاہر ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کسرا کے محلات اور اس کے آس پاس کا علاقہ میرے سامنے مجھ کو دکھایا. تو صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہو جائے, ان کی اولادیں ہماری باندیاں اور غلام بنے اور ان کے شہر ہمارے ہاتھوں سے برباد ہوں. حضور نے دعا ہاتھ اٹھا دیے اسی وقت, دعا فرما دی, اور جب فرمایا دوسری چمک جب ظاہر ہوئی اس وقت اللہ نے قیصر کے محلات دکھائے اور اس کے آس پاس کا علاقہ باغات وغیرہ دکھائے. پھر صحابہ نے یہی عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے کہ یہ علاقے بھی ہمارے ہو جائیں, ان کی اولادیں ہمارے غلام بنے باندیاں بنے اور ان کے شہر ہمارے ہاتھوں سے برباد ہوں. حضور نے پھر دعا فرما دی اور فرمایا جب تیسری چمک ظاہر ہوئی تو مجھے حبشہ کے محلات اور وہ آس پاس کے علاقے دکھائے گئے. اور صحابہ سن رہے ہیں, نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا, کیا نظر آیا ان کو, کیا ان کو تو صرف کچھ چمک نظر آئی, لیکن یہ محلات اور یہ آس پاس ان محلات کے آس پاس کے علاقے یہ ان کو دکھائے گئے تھے, لیکن حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ دکھایا گیا بس ان کا ایمان تھا کہ ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے, لہذا دعا بھی کروا لی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دوستو جب یہ چیز آدمی اس کو اپنا لے تو میں کیا عرض کروں آپ کہ اللہ کیا, من کان للہ کان اللہ لہ, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں, جب اللہ اس کے ہو گئے تو سارے نقشے اس کے حق میں جاتے ہیں, بظاہر اس کے خلاف بھی جا رہے ہوں تب بھی وہ اس کے حق میں ہی ہوتے ہیں. جنگ قادسیہ کے موقع پر حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے دریا آ گیا تو انہوں نے فرمایا صحابہ سے کہ ارے کیا تمہیں فارس تک پہنچنے سے اس پانی کی بوند نے روکا ہوا ہے, اس پانی کی بوند نے, یہ الفاظ دیکھیے. اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنا گھوڑا ڈالا اور ڈال کے اور چلتے چلے گئے. صحابہ نے جو دیکھا وہ بھی ان کے پیچھے. اب وہ دیکھیے وہاں سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے, وہ ایرانی فارس والے وہیں سے چیخے دیو آمدن دیو آمدن, کہ دیو آ گئے دیو, یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتے دیو معلوم ہوتے. اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا اور بالآخر فارس فتح ہو گیا. حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کا سفر, بحرین کا, یا علی یا حلیم یا علی یا عظیم, یہ چار نام لیے چار نام, اور پھر دعا کر دی کہ اللہ ہم آپ کے رسول کے غلام ہیں, آپ نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا تھا آج ہم بھی جا رہے ہیں آپ کے راستے میں ہیں, ذرا ہمارے لیے بھی راستہ بنا دیجیے, ہم آپ کے رسول کے غلام ہیں. اور یہ چار نام لیے یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم, یہ اللہ کے نام ہیں. چاروں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اور یہ کہہ کر گھوڑا ڈال دیا اور چلتے چلے گئے سب پیچھے ان کے, اور بالکل بعافیت جیسے خشکی پر چلا کرتے ہیں اس طرح چلتے ہوئے پہنچ گئے. تو ایک وقت اللہ پھر یہ بھی دکھاتے ہیں, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ آگ نکل آئی, آگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے, جنہوں نے پہلی دفعہ آگ جلائی تھی مسجد نبوی میں, آگ جلائی تھی انہوں نے, یعنی چراغ جلایا تھا 9 ہجری میں. ان کے پاس پہنچے, یہ سو رہے تھے, ان کو اٹھایا, فرمایا اٹھو تمیم اٹھو, یہ آگ نکلی ہے اس کو دفع کرو. اور انہوں نے چادر سنبھالی, آگ کے پیچھے پیچھے آگ آگے, یہ پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ آتش فشاں میں جہاں سے نکلی تھی وہاں داخل ہوئی, یہ اس آتش فشاں میں بھی گھس گئے, وہ اور آگے بڑھ گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کے فرمایا, اس وقت جس نے یہ منظر نہیں دیکھا وہ دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. کہ ایمان تازہ ہو گیا اس کو دیکھ کر, جس نے یہ منظر نہیں دیکھا وہ دیکھنے والے کے برابر نہیں ہے. اور شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ میں واحد شخص ہیں جنہوں نے کسی دریا کو خط لکھا ہو. کیا کوئی انسان کسی دریا کو بھی خط لکھتا ہے؟ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھیجا گیا تھا حضرت عمر کی طرف سے مصر کی طرف, بالآخر انہوں نے مصر فتح بھی کر لیا. اور جب مصر فتح کر لیا وہاں کے لوگ ان کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا کہ اے مسلمانوں کے امیر, یہ بونا کا مہینہ ہے, بونا کا, ان کا اپنا کیلنڈر تھا, تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ بونا کا مہینہ ہے اور بونا کی جب 12 تاریخ آتی ہے تو ہمیں ایک عمل کرنا پڑتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا وہ عمل کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں ایک جوان لڑکی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہو اس کو زیورات سے آراستہ کر کے, سنگار کر کے ہمیں دریائے نیل میں ڈالنا پڑتا ہے, ورنہ دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے. فرمایا اسلام تو اس کی اجازت نہیں دے سکتا. اور وہ تو اتنے نرم دل تھے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی مصر کی مہم کے بعد جب ان کے خیمے کو اکھاڑنے کا وقت آیا کہ چلو بھائی اب تو مصر فتح ہو گیا, واپسی کوچ کرنی ہے, واپسی اختیار کرنی ہے, تو خیمے کی چھت پر کبوتر نے انڈے دیے ہوئے تھے, 2 انڈے تھے, کبوتر عموماً 2 ہی انڈے دیتا ہے, اور وہ 2 انڈے دیے ہوئے تھے وہاں. فرمایا او ہو, اب تو ایسا کرو کہ جب تک ان انڈوں سے بچے نہ نکل آئیں اور بچے نکل کر اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں بس ہم یہیں رہیں گے. اب یہ انڈے اگر ان کو ہٹایا گیا کہیں اور رکھا گیا تو ابھی کبوتر کا جوڑا تو ابھی ہے ہی نہیں, وہ بےچارے تلاش کرتے پھریں گے کہ انڈے کہاں گئے, تکلیف ہوگی. ہم بھی یہیں رکیں گے, یہ انڈے بھی یہیں رہیں گے, خیمہ بھی یہیں رہے گا جب تک کہ ان سے بچے نہ نکلیں اور بچے اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں, پھر چلیں گے یہاں سے. اور یہی ہوا, بچے نکلے, بچے اڑنے کے قابل ہوئے, پھر وہاں سے حضرت عمر ابن عاص چلے ہیں, آپسی اختیار کیے, اس وقت تک وہیں قیام کیا. رحماء بینہم, اپنے درمیان بھی رحم دل ہیں اور جانوروں پر اتنے رحم دل, شفیق, کیا دل تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. اللہ اکبر. فرمایا میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں کہ ایک جوان لڑکی کو اور وہاں اس زیورات سے آراستہ کر کے دریائے نیل میں ڈالا جائے. لہذا انہوں نے, مصر والوں نے کہا پھر یہ بھی سن لیجئے, پھر یہ دریائے نیل چلے گا نہیں, یہ خشک ہو جائے گا. اور ہوا بھی یہی, وہ دریائے نیل خشک ہو گیا. یہاں تک کہ مصر والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے, جو اس کے آس پاس رہتے تھے وہاں سے ہجرت کرنے لگے, کہیں اور جانے لگے. یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. جب خط لکھا تو جواب میں 2 خط آئے. ایک خط تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام, اور ایک خط تھا دریائے نیل کے نام. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں, شاید حضرت عمر واحد شخص ہیں, واحد انسان ہیں جنہوں نے دریا کو خط لکھا. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط لکھا تھا اس میں فرمایا تم نے جو کچھ کیا صحیح کیا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ میں جو خط بھیج رہا ہوں اس کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ وہ خط کیا تھا؟ دیکھیے وہ میں خط پورا سناتا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الى نیل مصر۔ یہ خط ہے اللہ کے ایک بندے کا جس کا نام عمر ہے، جو امیر المؤمنین ہے، اور یہ خط دریائے نیل کے نام ہے۔ اما بعد، فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِ، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے اے دریا تو ہمیں تیرے بہنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو مت بہ۔ فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِ وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الَّذِي يُجْرِيكَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يُجْرِيَكَ، اگر تجھے اللہ جو واحد ہے اور قہار ہے وہ تجھے چلاتا ہے، وہ تجھے بہاتا ہے، تو ہم اسی اللہ اور واحد اور قہار سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے بہتا رکھے، تجھے چلاتا رکھے، تجھے جاری رکھے۔ یہ خط ڈالا گیا تو جمعے کا دن تھا، وہ خط ڈال دیا گیا دریائے نیل میں، جو تھوڑا بہت پانی بچا ہوگا اس میں ڈال دیا گیا۔ ہفتے کے دن جب مصر والے اس طرف آئے اور انہوں نے دیکھا، ایک رات میں صبح، یعنی ایک رات گزری ہے، کہتے ہیں نا وہ میوات والے کہتے ہیں شب درمیان رب مہربان، شب درمیان رب مہربان، ایک رات گزری ہے، ایک رات، اور 16 ہاتھ پانی بلند ہو گیا، اور شاید وہ دن اور آج کا دن ہے، وہ دریائے نیل آج تک بہ رہا ہے اسی طرح۔ میرے دوستو، میں عرض کرتا ہوں، یہ یؤمنون بالغیب جو ہے نا، غیب پر ایمان، اللہ کا فرمایا ہوا سچ ہے، حضور کا فرمایا ہوا سچ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آنکھوں کا مشاہدہ غلط ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ یاد آ گیا، میں عرض کرتا ہوں، اب سنیے ذرا۔ ایک بہت سخت دشمن تھا مسلمانوں کا، نام یاد نہیں آ رہا، اس نے ایک گھوڑا پال، ابئی غالباً نام تھا، اس نے ایک گھوڑا پالا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ آپ کو قتل کروں گا۔ ابئی ابن خلف، الحمدللہ نام یاد آ گیا، ابئی ابن خلف اس کا نام تھا۔ یہ اس نے الفاظ کہے کہ میں اس پر سوار، گھوڑا ہی اس لیے، اتنا سخت دشمن کہ گھوڑا پالا اسی مقصد کے لیے کہ حضور کو قتل کرے نعوذ باللہ اس گھوڑے پر سوار ہو کے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور چونکہ جب آمنا سامنا ہو وہ یہی بات کہتا تھا، میں نے گھوڑا پالا ہے آپ کو قتل کروں گا، اسی پہ سوار ہو گئے، تو حضور نے ایک دفعہ اس سے فرما دیا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ اس کے بعد احد کی لڑائی پیش آئی، احد کی لڑائی میں وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کر رہا تھا، اور تلاش کرتے کرتے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ جب قریب پہنچا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، انہوں نے چاہا کہ اس کو ہٹائیں، دور کریں، مگر حضور نے فرمایا نہیں، آنے دو۔ جب اتنا قریب آ گیا کہ اس کو کوئی چیز کھینچ کر ماری جا سکے، تو حضور نے ایک صحابی سے نیزہ لیا اور اس کے مارا، تو وہ تھوڑا سا اس کی گردن کو چھو کر گزرا، جس سے خراش آ گیا، گردن پر ہلکا سا خراش آ گیا، مگر اس خراش کی وجہ سے وہ اپنے گھوڑے سے گرا اور لڑکتا ہوا کئی مرتبہ لڑکا اس کی وجہ سے، اور پھر لشکر میں گھس گیا، اور یہ کہتا ہوا گھسا کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قتل کر دیا، مجھے محمد نے قتل کر دیا۔ تو ابو سفیان، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ ارے اتنی سی خراش ہے، تو اس سے اتنا گھبراتا ہے تو؟ تو جو اس نے جو بات کہی، اس نے جو بات کہی وہ بہت قابل غور ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ چیختا چلاتا، ایسا چیخنا چلانا اس کا شروع ہوا کہ اس کی آواز بیل کی آواز کی طرح ہو گئی اسی خراش کی وجہ سے۔ تو جب ابو سفیان نے اس سے یہ کہا کہ اتنے سے خراش سے تیرا یہ حال ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ تجھے پتہ بھی ہے کہ مجھے یہ کس کی مار ہے، کس نے مارا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مار ہے۔ اب دیکھیے، اس کا ایمان نہیں حاصل تھا اس کو، لیکن یہ یقین تھا اس کا، یہ حضور کی مار ہے. اور لات اور عزا جو دو بت ان کے مشہور بت تھے مشرکین کے, جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا, فرائیتم اللات والعزا, ان دو بتوں کی اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ مجھے اس زخم سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ سارے حجاز والوں میں وہ تکلیف بانٹ دی جائے تو سب تکلیف سے مر جائیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا, اگر وہ یہ کہنے کے بعد میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا, وہیں مر جاتا مکہ مکرمہ میں. آپ اس کے یقین کو دے, ایک کافر کا یقین یہ ہے. ذرا ہم محاسبہ کریں کہ ہمیں اپنے نبی کی کہی ہوئی باتوں پر یقین اتنا بھی ہے کہ ڈاکٹر شوگر کے مریض سے کہہ دیتا ہے آپ کو یہ چیزیں نہیں کھانی اور شوگر کا مریض بچتا ہے, اگر دسترخوان پہ سامنے بھی آ جائیں وہ چیزیں تب بھی وہ بچتا ہے کہ مجھے شوگر ہے. اتنا بھی ہم عمل کرتے ہیں جتنا ہم ڈاکٹر کی بات پر شوگر کا مریض عمل کرتا ہے, کیا ہم اتنا بھی عمل کرتے ہیں اپنے نبی جن چیزوں سے ہمارے نبی نے ہمیں روکا ہے. یہ اور یہ ذرا اس کو دیکھیے, عبی ابن خلف کو, کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کس یقین کے ساتھ وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر مکہ میں مجھ پر یہ بات کہنے کے بعد تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا. ہمارے رب نے فرمایا جھوٹ مت بولو اور غیبت مت کرو, بہتان مت لگاؤ, رشوت مت لو, بد نظری مت کرو. اور ہمیں لگتا ہے کہ ان میں زینا لہم سوء اعمالہم, یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ برے اعمال کو مزین کر کے جس کے سامنے پیش کر دیا جائے, جس کو برے اعمال اچھے لگتے ہوں تو یہ بہت خطرناک بات ہے, یہ عذاب کی دلیل ہے. زینا لہم سوء اعمالہم, اللہ نے معذب قوموں جن پر عذاب نازل ہوا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ان کے سامنے ان کے گناہ مزین کر کے پیش کیے گئے, یعنی ان کو ان گناہ اچھے لگنے لگے. کہیں ہمارا بھی یہی حال تو نہیں ہے بھائی؟ اس لیے بھائی یہ ہم دین کو اپنائیں, تقویٰ کو اختیار کریں, نہ برادری ہمیں بچانے آئے گی, نہ دوست ہمیں بچانے آئیں گے, نہ دفتر والے ہمیں بچانے آئیں گے, نہ قوم اور قبیلے والے ہمیں بچانے آئیں گے جو آج ہمیں اپنے حکم پر چلاتے ہیں اور ہم ان کی بات نہ مانیں تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. میاں تم ہماری شادی میں نہیں آئے. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے بھائی آپ شادی میں نہیں آئے, برا مان رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی آپ بھی ہمارے ہاں کوئی شادی ہو تو آپ بھی مت آنا بھائی, بس کیا کر سکتے ہیں بھائی, آپ بھی مت آنا, بدلہ لے لینا بھائی, اب کیا کر سکتے ہیں. تو بھائی اس غیب پر ایمان رکھیے, جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے, جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے, اسی پر چلیے. سنت کی اتباع اور شریعت کی اتباع میں بہت مخالفتیں پیش آتی ہیں, بہت مخالفتیں, مگر خواجہ صاحب کا ایک شعر سن لیجئے, بس بات ختم. خواجہ صاحب کا ایک شعر سن لیجئے, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے اللہ کے ہاں کچھ مقام ملتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو اهله. اے اللہ ہم سب کو ایمان, تقوی, اتباع سنت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے, اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اتباع کے ساتھ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جتنے بھی غلامان رسول ہیں اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اللہ والے ہیں, اے اللہ سب کی عمروں میں برکت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اہل اللہ کے سایوں کو تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھیے، عافیت کے ساتھ قائم رکھیے. اے اللہ استفادے کی ہمت توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی ہمارے اکابر میں سے بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کو اے اللہ خوب خوب صحت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ پہلے سے بھی اچھی صحت تندرستی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آپ قادر ہیں، اپنی قدرت کا اے اللہ اظہار فرما دیجئے. اے اللہ جتنے بھی اللہ والے ہیں، اے اللہ ان کی تادیر ہمارے سروں پر، ان کے سایوں کو عافیت کے ساتھ قائم رکھیے. اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما لیجئے، مساجد اور نمازیوں کی حفاظت فرما لیجئے، علماء کرام کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ اس مسجد کو اپنے دین کا اے اللہ سرچشمہ بنا دیجئے. اے اللہ یہاں سے اے اللہ اولیاء صدیقین کو پیدا فرمائیے. اس مسجد کے نمازیوں کو اے اللہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے. اے اللہ جنہوں نے جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جس طرح بھی تعاون کیا ہو، چاہے مالی ہو، چاہے جانی تعاون کیا ہو، چاہے اے اللہ دوسروں کو ترغیب دینے کے ساتھ تعاون کیا ہو، اے اللہ سب کی جان مال میں، زندگی میں، عمر میں، اولاد میں برکت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو نہیں مانگا، اے اللہ بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.